نحمد و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پانچویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. پانچواں پارہ شروع ہونے سے پہلے ہی سورہ نساء شروع ہو چکی ہے اور چوتھے پارے کے اختتام پر اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے تھوڑا سا تعارف پچھلے پروگرام کے اندر، چوتھے پارے کے پروگرام کے اندر سورہ نساء کا حاصل کیا تھا، کہ یہ سورہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور جنگ احد شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ تقریباً 2 سے 3 سال کے پیریڈ میں مختلف اوقات میں اس کے جو پیسیجز ہیں، وہ جو وحی کے جو حصے ہیں، وہ آتے رہے، اور بالآخر یہ شعبان 6 ہجری جب غزوہ بنو مستلق ہوا، تو اس وقت تک یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوتی رہی. اب جنگ احد کی بات کی صورت ہے، جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر، جس نے اسلامی سوسائٹی پہ اور چھوٹی سی اسلامی جو آپ کہہ لیں کہ اجتماعیت تھی مسلمانوں کی، اور ایک سٹی اسٹیٹ بالکل کسی حیثیت، اور سٹی میں بھی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ شہر تھا مدینہ، تو اس میں وہاں پہ اس صورتحال کو بڑی سگنیفیکینٹلی، بہت آپ کہہ لیں کہ کچھ لحاظ سے ایڈورسلی جو ہے وہ افیکٹ کیا تھا. اور وجہ یہ تھی کہ کافی 70 کے لوگ قریب جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے تھے. یہ 10% ٹوٹل مین پاور کا 10% بنتا تھا، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے. پھر ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچے جو یتیم ہو گئے، اور عورتیں جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں، تو اس میں بہت سارے پھر مسائل جو ہے سوسائٹی کو یقینی طور پر ان کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے احکامات اس پوسٹ وار، جو پوسٹ بیٹل او اف احد سچویشن جو تھی، اس کے اندر نازل ہوئی، اور وہ ان سب کا تذکرہ جو ہے سورہ نساء کے اندر ہے. اس میں پھر نکاح کے معاملات ہیں، تعدد نکواہ کی جو اجازت دی گئی ہے، زیادہ نکاح کی، بلکہ اس کو نکاح تو پہلے بھی اس معاشرے کے اندر بہت سارے نکاح ہوتے تھے، اور ان کی کوئی تعداد جو معین نہیں تھی، تو یہاں پہ بلکہ تعداد کو جو ہے وہ لمیٹڈ کر دیا گیا، اور وہ بھی ساتھ کنڈیشن لگا دی گئی. پھر مہر کے جو معاملات ہیں، اور وراثت کے ہیں، اور یتامہ کے مسائل. یتیم ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس سوسائٹی کے اندر، ہو گیا تھا، تو پھر اس کے مسائل کا جو ہے وہ یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے. اور پھر جو ہے ظاہر ارتقا بھی تو ہو رہا تھا اسلامی معاشرت کا، اسلامی نظام کا، نظام حیات کا ارتقا بھی ہو رہا تھا. جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ پیچھے صورتوں سے مسلسل اسلامی جو احکام ہیں وہ ارتقا پذیر ہیں، اور وہ سلولی اور گریجولی تدریج کے ساتھ جو ہے پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ان میں بھی آگے جو ہے وہ پروگرس ہوئی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ زیادہ نسبتاً طویل مدتی یا پھر قطعی طور پہ جو ہے تکمیلی احکام جو ہمیں زیادہ پھر اس میں ملتے ہیں. اور ایک اسلامی نظام حیات کا ایک پورا بلو پرنٹ جو ہے ہمیں اس صورت کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ ملتا ہے اس میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت، نظام عدل و انصاف، خانگی اور آئلی نظام، جو فیملی سسٹم ہے وہ، اس کے قوانین، معاشرتی قوانین اور تعزیری قوانین، پینل کوڈ جو ہے سزاؤں کے متعلق جو ہے قوانین، وہ بھی مختلف جو ہے جرائم کے اور مختلف جو ہے گناہوں کے، وہ بھی یہاں پہ اس صورت کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اس صورت کے مخاطبین میں 3 بڑے گروہ ہیں. مسلمان بحیثیت امت ان کو خطاب کیا گیا ہے. پھر نمبر 2 منافقین کو جو ہے وہ بھی خطاب کیا گیا ہے ایز اے ففتھ کالمسٹ کے طور پر، کہ مسلم سوسائٹی کے اندر یہ مارے آستین جو ہے یہ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ان کو خاص طور پر پھر جو ہے ایکسپوز کیا گیا، مسلمانوں کو ان کی خصوصیات بتائی گئیں تاکہ مسلمان ان کو پہچان سکیں اور ان سے خبردار اور ہوشیار رہ سکیں. اور تیسرا فیکٹر جن کو خطاب کیا گیا ہے لوگ، وہ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، اور ان کو مختلف مواقع پہ مختلف اسالیب میں جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور یہ خطاب جو ہے وہ ایکولی مختلف صورت کے اندر مختلف حصوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے صورت کا؟ مسلمانوں کو خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک اس کا ایک مرکزی مضمون ہے. ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یقینی طور پر جس چیز سے کبھی بھی غافل نہ ہونے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے، موقع بہ موقع ہر جگہ پہ مسلمانوں کو جس کی جو یاد دہانی کروائی جاتی رہی ہے، وہ دعوت ہے. اور وہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت بنیادی کام ہے مسلمانوں کا اور مسلمان امت کا، لہٰذا اس سے کبھی بھی جو ہے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس کو کبھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ لہٰذا ان تمام امور کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کے معاشرت اور سیاسی امور اور تمام ان کی اجتماعیت کے امور کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے، تو ان احکام کے ساتھ ساتھ انہیں یہ دعوت کا کام جاری رکھنے کا بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو نفاق ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس سے جو ہے وہ بچ کے رہنا ہے مسلمانوں کو۔ شرعی احکام میں سب سے زیادہ تفصیل اس صورت کے اندر آئلی اور خانگی زندگی سے متعلق ہے، اور خانگی اور آئلی زندگی سے آپ کہہ لیں کہ یہ فیملی، بالکل ویسے ایک پرسن اور اس کی جو امیڈیٹ فیملی ہے، اس کی جو بیوی ہے، یعنی زوجین کے حقوق ہیں اور زوجین کی بات ہے اور زوجین کے معاملات ہیں، اور پھر ان سے ریلیٹڈ یعنی جو فیملی خاندان ہے، خاندانی معاملات، تو خاندانی زندگی متعلق سب سے زیادہ کم۔ اور وجہ کیا ہے کہ خاندانی زندگی یا پھر یہ جو آئلی اور خانگی زندگی ہے اس کو اتنا تفصیل موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اگر آپ حکمت جو ہے مجموعی طور پر بڑی جو پکچر ہے اسلام کے نظام کی اس میں اگر اس کو آپ نہ رکھ کے دیکھیں گے تو پھر آپ ان آئسولیشن اگر اس مضمون کو دیکھیں گے تو جو پھر کبھی بھی سمجھ نہ آئے گا کہ ان احکامات کی حکمت کیا ہے اور یہ کیوں تفصیل کے ساتھ اس قدر بیان کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو امت کا بحثیت ہے، ایک جو بحثیت امت مسلمانوں کا ایک جو مقصد زندگی ہے، جو کام کرنا ہے، اس میں فیملی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ دیکھیں گے فیملی یونٹ، اسی کی بنیاد پہ یہ خاندان، یہ خاندان کی بنیاد پہ یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ ڈسٹرب ہوگا تو کوئی کام بھی نہ ہو سکے گا طریقے سے، اور کوئی بھی کام جو ہے، چاہے یہ آپس کی سوسائٹی کے اندر کوئی کام اچیو کرنا ہے یا پھر بیرونی جو معاملات ہیں یا جو بیرونی خطرات ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ نمٹنا ہے، لیکن جب تک پیس نہ ہوگا سوسائٹی کے اندر، یعنی اس کی سب سے جو بنیادی یونٹ ہے کیا جو فیملی ہے، اس میں جب تک یہ نہ ہوگا تو یہ کبھی بھی اچیو نہ ہوگا۔ اس وجہ سے خاندان کے معاشرے، خاندان کے یونٹ کو اور خاندان کی اکائی کو اور خاندان کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا گیا ہے، اس سے متعلق احکام اور ترغیبات اور تشویق اور قانون سازی بھی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اس میں معاشرے اور ریاست سے متعلق پھر بھی احکام ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو البقرہ میں اگر یہ جو تدریج دیکھیں آپ، یا ارتقاء یا ایولوشن جو ہو رہا ہے جو سوسائٹی کا، جو اسلامی نظام کا اور ریاست کا، تو وہ آپ ایک نظر اس کو پہ دیکھ لیں کہ ہم پڑھا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک امت کی جگہ دوسری امت کا ظہور ہوا، پھر ارتقائی لحاظ سے یہ ایک درجہ کام جو ہے نا آگے بڑھا سورہ آل عمران کے اندر۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک نئی امت کی تنظیم اور پھر ان کو اتحاد اور ان کو اتفاق اور تفرقے سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر اس سے اگلا جو قدم ہے وہ سورہ نساء کے اندر اب آ رہا ہے کہ یہ تنظیم اور یہ نظم و ضبط صرف میدان جہاد میں نہ ہو بلکہ یہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہو اور ہر جگہ پہ مسلمان جو ہے ان میں یہ ان کے اندر نظم و ضبط اور ڈسپلن اور ان کے اندر جو ہے تنظیم اور اداروں کی جو ہے جو بنیاد ان کو ڈالی جائے اور اس پہ اوپر جو ہے یہ ادارے کام کریں۔ تو ریاستی اداروں کے قیام سے گویا ہمیں خود بخود یہ بات جو ہے قرآن کے حکم سے اور قرآن کے اس منشا سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اس اشارہ ہے اسلامی حکومت کے قیام کی طرف۔ یعنی جب بہت سارے اداروں کو اسلام جو قرآن جو بتا رہا ہے کہ یہ ادارے اور یہ اداروں کے متعلق ہدایات اور ان اداروں کے متعلق یہ قوانین، تو خود بخود ظاہر ہے یہ سب ادارے جو ہے انڈیپینڈنٹلی اپنی جگہ ان آئسولیشن کام نہیں کرتے، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ سب ادارے اس وقت بھی اور اب بھی جو ہے یہ کسی نظم کے تحت، کسی ایڈمنسٹریشن کے تحت جو ہے کسی حکومت کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اس سے خود بخود ایک ایسی حکومت کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کے اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ قائم کھڑی کی گئی ہو۔ اب انسان اگر ایک بات، اب متفرق احکامات ہیں بہت سارے اس میں اور بہت زیادہ، جیسے سورہ بقرہ کی طرح یہاں بھی احکامات جو ہے بے شمار احکامات، دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ احکامات سورہ نساء کے میں جو ہے وہ آئے ہیں سورہ بقرہ کے بعد۔ اب ایک بات یہاں پہ بتائیے کہ انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، بڑے بڑے گناہ جو ہیں، جیسے شرک ہے اور قتل ہے اور زنا ہے اور والدین کی نافرمانی ہے اور جھوٹی گواہی ہے، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. فرمایا کہ اگر اللہ ان سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھول چوک سے ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے گا. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحم، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے یہ اظہار ہے یہ بات. اور انسانوں کے لیے بڑی امید کی بات ہے کہ اگر انسان سرکشی پہ آمادہ نہ ہو اور گناہوں پہ اصرار نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں پہ جو ہے بخش دے گا. انسانی معاشرے میں پھر لوگوں کی ایک دوسرے کے مراتب میں جو فضیلت نظر آتی ہے دنیا کے اندر ہمیں، کہ کوئی لوگ بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹے عہدے پہ ہوتے ہیں، تو فرمایا اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ فضل ان پہ نظر آتا ہے، ان کو فائنینشلی زیادہ ویل آف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ جو ہے اپنی سٹرگل یا کم ان کو جو ہے وہ لیس پریویلیجڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے مال اور اس کے اندر. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پلاننگ کا ایک حصہ ہے، اور اس میں جو ہے حسد اور رشک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، وہ چیز جو وہ زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیادہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو ہے وہ نصیب میں یہ چیز ان کے ہو، اور ان وہ جو ان کے حصے میں نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا جائے. مردوں کو عورتوں پر جو درجہ حاصل ہے قوامیت کا، الرجال قوامون علی النساء کا جو حکم ہے وہ اس بنا پر ہے کہ پھر فرمایا کہ مردوں پر اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو عورتوں پر نہیں ڈالی ہیں. یعنی اسلام میں عورت پر جو ہے یہ خاندان کی جو نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اسی وجہ سے پھر مرد کو جو ہے عورت کی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کو یہ درجہ حاصل ہے معاشی ذمہ داری کی بنیاد پہ. اس سے مرد اور عورت کی مساوات اور ان کے حقوق کی بحث کشید کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ وہ بالکل مقام نہیں ہے جہاں پہ کچھ عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہو یا کمپیریزن کیا گیا ہو، بلکہ دوسری جگہوں پہ یہ آئے گی بات کہ عورت بذات خود جو ہے وہ الگ انڈیپینڈنٹ ایک پرسنالٹی ہے، اور اس کے قانونی ایک جو ہے وہ وجود ہے، اور جو ہے الگ طور پر اس کا ایک روحانی وجود ہے، اور وہ جو خرچ کرے گی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا الگ طور پہ مال چیزوں کا مالک اور وارث بنایا ہے، اور بالکل اسی طرح کے اس کے وہ حقوق ہیں جس طرح مرد کے ہوتے ہیں. تو یہ بحث جو ہے یہ بالکل غیر متعلقہ بحث ہے، اور جو لوگ لے کے آتے ہیں یقینی طور پر وہ جو ہے وہ اسلام کی ان چیزوں سے یا تو آشنا نہیں ہوتے، یا پھر وہ جان بوجھ کر جو ہے ایک خلط محبس جو ہے وہ جو پیدا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوژن ہو. وراثت کے قانون لا اور انہیریٹنس جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں صرف لا آف انہیریٹنس کے اندر پھر خالی جو ہے اخلاقی تعلیم ہی نہیں موجود، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے قانونی ضابطے بھی جو ہے بتا دیے گئے ہیں، اور اس کی غیر معمولی تفصیل جو ہے موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو فریکشنز کے اندر حصے بتائے گئے ہیں، اور کہ کسر کے اندر کہ اتنا بٹا اتنا اس کا حصہ ہے، اور اتنے بٹا اتنا اس کا حصہ ہے، اور دسواں حصہ اور آٹھواں حصہ اور چھٹا حصہ اور پانچواں حصہ، اور یہ سارے حصے جو ہے تمام جتنے بھی رشتے ہیں وراثت میں بعد میں وراثت پانے والے ان سب کے بالکل گنوا کر رکھ دیے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کوئی تفصیل ایسی نہیں ملتی کہ اتنی رکعتیں پڑھو اور اتنی رکعتیں پڑھو، یا حج کے معاملے میں، یا پھر اس کے جو ہے تفصیل جو ہے وہ دوسری رمضان میں اور دوسری تفصیل. لیکن آپ دیکھیں کہ جب حقوق کی بات آتی ہے لوگوں کی، اور جب معاملہ فرائض کا آتا ہے اور حقوق کا آتا ہے اور ادائیگی حقوق کا آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ایسی جو ہے وہ تفریق جو ہے وہ ایسے 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 قانون ایسے حصے بتا دیے جن میں کسی قسم کی کوئی امبیگیوٹی نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، تاکہ کسی کا کوئی حق نہ مار سکے. یہ بہت اہم ہے، اور اس وجہ سے اسلام میں اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بٹا کے حصے اور کسر اور فریکشن بتاتے ہوئے بھی ذرا برابر کسی قسم کی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے، اور وہ بتا دی گئی ہے. یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا جو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان سے اس نے سلوک کی تاکید فرمائی گئی، اور بڑی خاص تاکید فرمائی گئی، اور فرمایا کہ جو ان کے حقوق ان کا جو مال ہے جو کسی کے تصرف کے اندر ہے یا ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اگر وہ مال ان کا کھاتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہا ہے. تو بڑی سخت جو ہے, اور پھر ساتھ ساتھ پھر اس کو اخلاقیات سے وابستہ کیا گیا کہ جان لو یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں یہ جان لو کس کی طرف سے آ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے اس نے دیے, تو ان کو توڑنا اور ان پہ جو ہے ان کو بریچ ان کو کرنا, یاد رکھو کہ اس کے کچھ کنسیکوینسز ہیں اور تمہیں بھگتنا ہوں گے. تو ہر جگہ پہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی جو بریکٹ ہے یہ ہر جگہ پہ لگائی گئی ہے. جنسی بیراروی کی روک تھام کے لیے قانون بنایا گیا ہے, بدکاری اور فحاشی پر سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے, اور پھر جو ہے عورت, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عورت کے بارے میں جو ہے پھر بتایا گیا کہ آزاد شخصیت کی حامل ہے عورت بھی, اور اس کا ایک قانونی تشخص بھی ہے اور قانونی تشخص کی حقدار ہے, اور اس کو جو ہے مرد کے جو اس طریقے سے انڈر یا مرد کی ایک حصے اس کی شخصیت کے حصے کے طور پہ جاننا جو ہے درست نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد طلاق اور مہر اور عدت اور نکاح کے مسائل ہیں, اور یہ بھی بالکل جو بالکل صاف معاملات رکھنے کے لیے ہے, اور جو خاص طور پر نسل ہے اور جو جو ہے وہ اس کو خالص رکھنے کے لیے, اور دیگر مسائل جو پیش آتے ہیں اس کے معاملات کے اندر جو پیش آ سکتے ہیں, اسی لیے یہ بڑے واضح طور پر ان کو بڑے ایسے معاملات کے طور پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ جن کو بریچ کرنا, جن کی وائلیشن کرنا, ان کی بڑے سخت جو ہے وہ گناہ کی باتیں ہیں, اور اس طور پہ یہ جو ہے یہ باتیں بتائی گئی ہیں. پھر ان 15 خواتین کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ان کو محرمات کہا جاتا ہے کہ یہ محرم رشتے ہیں, حرام رشتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا, یہ قرآن میں تفصیل ان کو گنوایا گیا ہے. نکاح کا مقصد بتایا گیا ہے, یہ ظاہر ہے یہ بھی آئلی زندگی اور خانگی زندگی اور فیملی لائف جو ہے جس کے پہ اتنی زیادہ زور دیا, اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو نکاح جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کی ایک مقصد کیا ہے. اس کا مقصد کوئی عیاشی نہیں ہے بلکہ گھر کی آبادی ہے ایک مقصد, اور پھر دونوں عورت اور مرد کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہے تاکہ وہ پروٹیکشن ہو, اور بالکل خاندان جو ہے اور لوگ اور لوگوں کی عزت اور عصمت جو ہے بالکل محفوظ ہو, اور یہ جو ہے اس کے لیے نکاح کے خاندان کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت دی گئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں سے ہے, اور ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی اس کی جو ہے اس کی استطاعت میں ہو اور تو پھر اس کو فوری طور پہ جو ہے نکاح کرنے میں کوئی تاخیر نہ کرنی چاہیے, اور نکاح نہ کرنے کو اسلام کے اندر جو ہے پسندیدگی نکاح سے نہیں دیکھا گیا, اور پھر اس سیلیبیسی کو تو اسلام میں جو ہے جیسے عیسائیت کے برعکس بالکل ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ شادی کے نہ کرنے کو. پھر تعدد ازواج بھی ہے کہ پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ جو جاہلیت یا وہ جو معاشرہ تھا اس کے اندر تو کوئی اس کے اندر لوگ جو ہے وہ 15 اور 20 اور 60 اور اس سے بھی زیادہ جو نکاح ہے ان کی کوئی, اور مختلف قسم کے بہت قسم کے نکاح رواج تھا وہاں پہ, تو ان کی تعدد ازواج کی بھی کوئی جو لمٹ نہ تھی, لیکن اسلام نے یہ 4 پہ لمٹ لگا دی, اور پھر سنا کہ اگر تعدد ازواج کی صورت درپیش بھی ہو تب بھی جو ہے عدل کی شرط لازمی, یعنی اگر تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو یا تیسرا تو اس صورت میں کرو اگر تم اس قابل ہو, اس استطاعت میں ہو کہ تم تمام اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے تم عدل کا معاملہ جو ہے وہ کر سکتے ہو. پھر جو ہے نماز اور غسل اور تجمم کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے, اور پھر خاص طور پر نظام شریعت جو اسلام کا نظام شریعت ہے اس میں جان و مال کی جو اہمیت ہے اس کا پھر بتایا گیا ہے, اور جسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کے حقوق بہت زیادہ اہم ہے, حقوق کی ادائیگی بہت اہم ہے, اسی طرح لوگوں کے جان اور مال کی عزت اور حفاظت بھی بہت اس کو اہمیت دی گئی, اور قرآن میں اس کو ایک اہم اصول کے طور پر بیان کیا گیا. دین کا اصل اصول بتایا گیا کہ توحید ہے, کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہ کرے گا, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے اس ایسی جیسے اللہ سے مانگنی چاہیے تو وہ اس کو کبھی نہ معاف کرے گا, اور یہ کبائر الاکبر ہے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی یہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے, کسی صورت میں معاف نہ ہوگا. نماز کے بارے میں فرمایا یہ تب کا حکم تھا جب ابھی تک جو ہے شراب حرام نہ کی گئی تھی قطعی طور پر, کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو جو ہے نماز کو نہ پڑھو, یعنی حالت نماز کو صرف اور صرف حالت شعور میں پڑھنا چاہیے. تو اس سے جو ہے صاف طور پہ ایک نقطہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور خور و خوض کیے بغیر اور کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کیا مانگ رہا ہوں، اس کو اس طرح اس کے بغیر پڑھنا، یہ گویا نماز کو اس کی روح سے خالی کرنا ہے. یعنی ایسی نماز جو ہے اپنی روح سے بالکل خالی ہے، جس میں انسان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ہے نماز کو حالت شعور میں پڑھنا چاہیے. ادا حقوق کی بات کی گئی ہے، اور تمام حقوق جتنے بھی ہیں، جتنے چاہے پھر اس میں گنوائے گئے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے مساکین ہیں معاشرے کے، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے یتامہ ہیں، سب کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. اور یہ جس میں نے کہا کہ یہ حسن سلوک کی تاکید ایک بہترین اسلامی حسن معاشرت کا جو ہے وہ اقتباس ہے، اور یہ جو مطلوب ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کیسی معاشرت ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس کی بہت جو ہے تاکید کی گئی ہے. شہادت علی الناس کا فریضے کے طور پہ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو، جس کو ہم سورہ پیچھے بکرا کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں، تو اس میں بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے، آیت نمبر 41، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم تمام امتوں میں سے ایک گواہ کو سامنے لائیں گے، اور وہ گواہ اس امت کا رسول ہوگا. وَبِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس امت میں سے آپ کو بطور گواہ جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا. رسول بحثیت گواہ پیش ہوں گے، بطور کراؤن پروسیکیوٹر کے پیش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا وہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، امت تک، جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا. اور پھر جب رسول اس بات کی گواہی دے دیں گے، تو پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ یہ شہادت علی الناس، لوگوں تک گواہی پہنچانے کا کام تمہارے ذمہ بھی لگایا تھا، کیا تم نے پہنچایا اس کو؟ اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری کا کام تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تلاوت فرمائی آیت جب، اور اس سورہ نساء کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے تو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور آپ نے جب اٹھا کے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے یہ اس گواہی کا احساس ہے، اور اس گواہی کہ میری امت کی کیا حیثیت، میری امت کی کیا کیفیت ہوگی جب میری امت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیا ہے یہ شہادت علی الناس کا، تم نے یہ حق کا فریضہ، حق کی گواہی، اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ نہیں. تو اس ذمہ داری کے احساس کے سے، اور امت کی جو ہے وہ جو حالت اس وقت ہوگی، اس کی بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اس پہ بے انتہا روتے رہے. پھر اسلامی ریاست میں رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض کی جو ہے وہ بات اس میں آئی ہے، اور یہ بڑی پروفاؤنڈ آیات ہیں اس سورت کی، 58 اور 59 آیات. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں لوگوں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں میں تو عدل سے فیصلہ کرو. اب دیکھیں اس میں، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یا الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ دو آیات جو ہیں کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ تم پر حکم بنائے گئے ہیں، جو تم پر حاکم بنائے گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو، جو تمہارے اوپر جو ہے جو تمہارے اوپر جس کسی طرح بھی ایڈمنسٹریشن میں جو تمہارے اوپر جو ہے. تو یہ پوری ایک اسلامی ریاست کا ایک مکمل نقشہ اور بلو پرنٹ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں انتظامیہ، جو آپ کو پتا ہے کہ موجود جدید ریاست جو ہوتی ہے وہ انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن، عدلیہ جوڈیشری، اور مکننہ یعنی لیجسلیشن پر مشتمل ہوتی ہے. اور یہ تینوں کا ذکر انہیں جو ہے اس کے ان کے اندر آ گیا ہے. ان آیت میں اسلام کا پورا سیاسی اور قانونی اور دستوری نظام جو ہے موجود ہے. اور فرمایا کہ جب دیکھیں اس کے ساتھ، جب فرمایا کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، تو یہ جوڈیشری پہ مشتمل ہے، یعنی فیصلے تمہارے جو ہے عدالتیں جو ہے وہ عدل کو قائم کرنے والی ہوں. اولی الامر سے جو ہے، اولی الامر کی اطاعت کرو، اولی الامر سے مراد انتظامی اور ایڈمنسٹریشن ہے، تمہارے اوپر جو امال ہیں، جو حکام ہیں، تو تمہارے اوپر جو ہے ان کے یہ لوگ جو اولی الامر ہیں، تو یہ جو ایڈمنسٹریشن کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو مکننہ ہے، کوئی قانون سازی یعنی اللہ اس کے رسول یعنی قرآن اور سنت کے خلاف اور اس کے نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں یہاں پہ لا کر بالکل سارے کا سارا اسلامی ریاست کا ایک نقشہ اور جو ہے قانون سیاسی قانون یہ دستوری جو ہے سامنے لا دیا گیا ہے. اب اس کی بنیاد پہ ہم بہت کچھ آگے اس پہ جو ہے قانون سازی اور اس کو آگے چلا کے جو ہے اپنے قوانین بنا سکتے ہیں. منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان پہ گرفت بھی کی گئی ہے کہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر, قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے لیکن قرآن کو چھوڑ کر یہ طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, یعنی قرآن کو چھوڑ کر ادر دین قرآن یہ جو ہے لوگوں سے پاس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہے ان سے فیصلہ کروائیں. بڑی سخت گرفت کی گئی, فرمایا کہ ان سے جنگ کرو اگر یہ جو ہے دسترازی کریں یا کچھ ذرا سبھی سر اٹھانے کی کوشش کریں. پھر جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاد کی فضیلت کا بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن کو اگر قتل عمد کے طور پہ اگر کسی نے اسے عمدن قتل کیا جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کی سزا پھر دائمی جہنم ہے. فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. دراصل اللہ کی اطاعت جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے, اور یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ بہت سارے لوگ آج کل بھی اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم پہ تو بس قرآن کافی ہے, قرآن سے باہر ہم کسی چیز کو تسلیم نہ کریں گے. حالانکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو رسول کہتا ہے وہ اپنی منشا اور مرضی سے کچھ نہیں کہتا, وہ تو بالکل اس قرآن کو کھول کر بیان کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کی حکمت کو, اور جو بھی وہ حکم دیتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا رسول کی اطاعت بھی بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کو, وا اطیع الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, یہ جو ہے مطلقاً اطاعتیں ہیں اور اس وجہ سے مطلقاً ہیں کہ اللہ رسول کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر کسی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. تو اس وجہ سے یہ آیت بھی بہت اہم ہے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث مبارکہ کو قانون کا ایک ماخذ ماننے کے طور پر. نزول قرآن کا مقصد جو ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد جو ہے عدل کا قیام ہے. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا جائے. لہذا یہ بہت اہم ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو جو ہے ہم بڑے تبرک کی کتاب کے طور پر اسے جو ہے اسے چوم چاٹ کر اسے تبرک حاصل کیا کریں, اور جو ہے بلکہ کہا گیا کہ اس کو تو نافذ کرنا ہے جانا چاہیے معاشرے کے اندر, اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جانے چاہیے تمہارے عدالتوں کے اور تمہارے دیگر جو تمہارے نزاع اور جھگڑے ہیں ان میں اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے, کیونکہ عدل کا قیام اسلام کا ایک بنیادی مقصد اور جو ہے ایک فریضہ ہے کہ اسلام کسی بھی معاشرے کے اندر لازمی طور پر عدل کا قیام جو ہے وہ لازمی ہوگا اسلام کے حوالے سے. اسی عدل کے قیام میں مزید حکم دیا گیا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی اور صاف طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان پوری قوت و استقامت کے ساتھ عدل و انصاف کے علم بردار بن کر اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یعنی تمہارے جو دوسری جگہوں پہ بھی کئی جگہوں پہ یہ اس طرح کے مضامین کا جو ہے آیا کہ چاہے تمہیں جو ہے عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چاہے یہ عدل تمہارے اپنے رشتہ داروں, اپنے ماں باپ, حتیٰ کہ تمہاری اپنی جان کے خلاف بھی اگر جو ہے تمہیں جانا پڑے تب بھی تم اس عدل کو جو ہے اور جو ہے اس قسط کو جو ہے اس کو نہ چھوڑو, اس کو انصاف کو نہ چھوڑو اور انصاف کے علم بردار بنو. تو مسلمانوں کو واضح طور پر جو ہے یہ کی گئی کہ کسی اسلامی معاشرے کے اندر عدل کا قیام ایک بنیادی جو ہے وہ فریضہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں سے پھر سچے اور کھرے ایمان کا مطالبہ کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان لے آئے ہیں, لیکن کہا گیا کہ اگر الفاظ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنو, حقیقی معنوں میں ایمان لائے, یا ایھا الذین آمنو آمنو, تو جو لوگ ایمان لے کے آئے ہو حقیقی معنوں میں سچا اور کھرا اور حقیقی ایمان لے کے آؤ, اور اس کا جو ہے وہ اظہار بھی ہونا چاہیے. صرف نام سے اور کہہ دینے سے میں ایمان لایا انسان جو ہے وہ سچے ایمان کا علم بردار نہیں بن سکتا. پھر مذبذب ذہنیت کو جو ہے وہ بڑی مذمت کی گئی ہے. جو لوگ حق و باطل کے مارکے کے اندر نیوٹرل رہتے ہیں, انڈیسائیڈڈ رہتے ہیں, تذبذب کا شکار رہتے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کی مذمت ہے کی گئی ہے کہ یہ جو ہے دراصل نیوٹرل رہ کے یہ جو ہے وہ باطل کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہوتے اگر حق کا ساتھ نہ دیں تو. اور ساتھ ہی پھر ایک اور اصطلاح بھی ان کے لیے ساتھ ہی استعمال فرمائی, متربصین. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دیکھو تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو, کہ دیکھو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم فیصلہ کریں. ان کی بھی اسی طرح ان کی مذمت کی گئی ہے. منافقین فرمایا کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے. نفاق پہ بہت سختی سے نفاق کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور منافقین کو بھی, اور ان کے بارے میں پھر فرمایا کہ یہ بڑے دوزخ میں سب سے نچلے درجے کے اندر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. قرآن کے ایک سائنسی معجزے کا بھی ذکر ہے اس میں, اور وہ فرمایا کہ کفار کو جب آگ کا عذاب دیا جائے گا جہنم میں اور ان کی کھالیں آگ سے جل جائیں گی, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو رینیو کرے گا ان کی کھالوں کو, اور دوسری کھالیں جو ہے جل جانے کے بعد عطا کرے گا. فرمایا تاکہ اس لیے تاکہ یہ عذاب آگ کے عذاب کو چکھ سکے اور جو ہے یہ مزید عذاب ان کا جو ہے ان کے حصے میں آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ اب ہمیں جدید میڈیکل سائنس کی روشنی کے اندر یہ معلوم ہوا ہے کہ ظاہر یہ جو سینسیشن کا احساس ہے, یہ جو نرو اینڈنگز ہیں, یہ جو ہے اسکن یا تھوڑی سی اسکن ڈیپ ہوتی ہیں اور پھر نیچے جو انٹرنل آرگنز ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ہے اگر جو ہے سینسیشن کا اور اگر درد کا احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسا عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے, دوہرا مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نئی جلد عطا کرے گا تاکہ وہ اس کو خوب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو چکھ سکے. اور ظاہر ہے یہ بھی اس بات کی جو ہے جو بہت سارے غیر مسلم ہیں تو اس کو بھی بنیاد پہ ہی جو اسلام قبول کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سائنس پڑھے ہوئے بھی نہ تھے, نہ سائنس اتنی ڈیولپ ہوئی تھی اس زمانے کے اندر کہ اس بات کو وہ جان سکے. تو یقینی طور پر اس کا سورس کوئی ڈیوائن اور الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا تھا جو ایسا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر.